الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کی آج 20 تاریخ ہے. آپ میں سے اکثر کو یقیناً یاد ہوگا، ذہن میں ہوگا کہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی جد و جہد کا بہت ایک اہم لینڈ مارک، یہاں سے غزوات کا آغاز ہوا ہے. اور اس کے بعد بڑے بڑے غزوات تو وہی ہیں جو سب کو یاد ہیں، جو ہماری اسلامیات کی کتابوں میں بھی پہلے تو ہوتے تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں، نصاب بھی بدلتا رہتا ہے. تو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، ان 3 کا ذکر تو اسلامیات کی کتابوں میں اکثر ملتا ہی تھا، اب کا میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال غزوات اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن بڑے بڑے غزوات جو ہیں وہ یہی ہیں. اور میں آج انشاءاللہ اسی غزوہ بدر ہی کے حوالے سے گفتگو کروں گا. قرآن مجید میں سورہ انفال، آپ میں سے اکثر لوگ دورہ ترجمہ قرآن میں شریک ہیں، ان کے ذہن میں تازہ ہوگا مضمون. پوری سورہ انفال جو ہے وہ غزوہ بدر ہی کے حالات و واقعات اور اس پر تبصرہ اور اس کے حوالے سے رہنمائی، گائیڈنس، اسی پر مشتمل ہے. 10 رکوعوں پر محیط سورت ہے، چھوٹی سورت نہیں ہے سورۃ الانفال. اور تمام غزوات میں سب سے زیادہ تفصیلی گفتگو اسی غزوے کے موقع پر ہوئی ہے قرآن مجید میں. غزوہ احد کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یعنی وہ سب چیزیں ہیں اب جس کی وجہ سے مغرب کہیں یا باطل قوتیں اسلام سے خوف زدہ ہیں اور قرآن مجید کے حوالے سے وہ اپنے بہت ریزرویشن رکھتے ہیں کہ اس میں تو جہاد اور قتال کا مضمون ہے، اور وہ تو ہے. اگر مسلمان ہے اور مسلمان ہو کر قرآن کو نہ مانے تو پھر مسلمان تو رہا ہی نہیں، وہ مسلمان کیسا ہوا. لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں. بالعموم قرآن نے کتنے اہتمام سے ذکر کیا، غزوہ بدر کا ذکر میں نے عرض کیا 10 رکوعوں میں ہے سورہ انفال میں، غزوہ احد کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے، 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں مسلسل. غزوہ احزاب کا ذکر سورہ احزاب ہی میں ہے، اور اس میں بھی 2 تفصیلی رکوع ہیں جو اس کے حالات و واقعات پر مشتمل ہیں. یہ ہے معاملہ. قرآن تو جہاد اور قتال کی بات کرتا ہے، غزوات کی بات کرتا ہے، اور اسی سورہ انفال میں یہ حکم بھی ہے
کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
کفار سے مشرکین سے تمہاری یہ جنگ جو ہے یہ وقتی نہیں ہے کہ اب مدینہ کی ریاست میں آ گئے تو اب خیر و عافیت ہے یا مکہ فتح کر لیا تو بس ختم ہے، نہیں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے لیے پوری زمین کے لیے اللہ کے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کا دین پوری نوع انسانی کے لیے ہے، لہذا جنگ کرتے رہو تم جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم نہ ہو جائے۔ اور فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، فتنہ و فساد، اصل فساد کیا ہے؟ قرآن کی روح سے فتنہ و فساد یہ ہے کہ زمین تو اللہ کی ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، اس زمین کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے وہ اس نے اپنے رسولوں کے لیے اور رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامل نظام دے دیا۔ لاجک کیا کہتی ہے اس زمین پر نظام کس کا ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ فطرت سلیمہ کیا کہتی ہے؟ ہر اینگل سے دیکھ لیں تو صرف اور صرف اللہ ہی کا نظام ہے کہ جسٹیفائیڈ ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور اس نے دیا بھی ہے۔ اسی قرآن میں یہ خوشخبری بھی آئی اور اس کو ہم مسلمان بہت اس آیت کو سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کیا اونچا مقام ہے، کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے پہلے کسی نبی اور رسول پر یہ بات نہیں آئی تھی، آج کے دن میں نے اپنا دین ہر اعتبار سے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت، اصل نعمت جو ہے وہ تو نعمت ہدایت ہے، اس کا بالکل اتمام کر دیا، ہر طور سے مکمل کر دیا قرآن کی شکل میں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام ہی کو پسند کیا ہے بطور دین، باقی سب جو ہیں اب وہ اللہ کی نگاہ میں ریجیکٹڈ ہیں، ایک زمانے میں تھے اب نہیں، اب صرف اسلام ہی ہے جو اللہ کا منظور شدہ دین ہے۔ اسی آیت پر تو یہ آیت نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور یہود، احادیث روایات میں آتا ہے کہ یہود نے جب یہ آیت سنی ہے تو کہا کہ کاش کہ یہ آیت ہمیں عطا ہوتی، اور یہ وہ چیز ہے جو کسی کو عطا نہیں ہوئی ہے، وہ سمجھتے تھے اس کی اصل معنویت کو۔ تو بہرحال وہ دین مکمل ہے، اور اس دین کے غلبے اور قیام کے لیے قتال جاری رہے گا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے، اللہ کی حاکمیت کی بجائے کسی بھی اور کی حاکمیت ہے تو فتنہ و فساد ہے، بغاوت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بادشاہ حقیقی ہوتا ہے، کوئی باغی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اب جو باغی بن کے کھڑا ہوتا ہے اسے حقیقی بادشاہ نہیں مانا جاتا، اسے باغی ہی کہا جاتا ہے، بادشاہ حقیقی اللہ ہے زمین و آسمان کا، اور اللہ کا سب سے بڑا باغی ابلیس ہے، شیطان ہے۔ آج ابلیس اور شیطان کا نظام پوری دنیا پر رائج ہے، وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، وہ بغاوت ہے، اللہ سے بغاوت۔ تو جب تک یہ فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے کل روح ارضی پر، جب تک اللہ کا دین اور نظام قائم نہ ہو جائے، اے مسلمانوں تمہارا یہ جنگ، یہ قتال جاری رہے گا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہی آیات ہیں جن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، کبھی اس کو جلا کر ہمارے سینوں کو چھلنی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، آج تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اللہ نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ ہم نے خود سب سے بڑی بغاوت کی اللہ سے۔ قرآن مجید آج بھی زندہ کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، یہ دین بھی قیامت تک کے لیے آیا ہے، وہ وقت بھی آئے گا، احادیث میں ہے کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو مقصد تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تین مرتبہ قرآن میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، یہ وہی ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو، اور اس رسول کے کہنے میں یہاں پر ایک خاص مفہوم ہے کہ وہ رسول جس کا انتظار تھا سب کو، جو خاتم النبیین ہیں، آخر المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، بالہدا ودین الحق، کتاب ہدایت، وہ ہدایت جس کی انسان کو ضرورت ہے اصل میں اس مشکل، انتہائی مشکل امتحان سے گزرنے کے لیے جس میں ہم اس دنیا میں ڈالے گئے ہیں، کہ اس امتحان میں کامیاب کیسے ہونا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے چینلز کیا ہیں، اس کا راستہ کون سا ہے، اس کی مکمل وضاحت الہدا قرآن حکیم، اور اسی کی تشریح سنت رسول اضافی طور پر، کامل مجسمہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسوہ کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہدایت مکمل ہو گئی، ودین الحق، اور دین حق یعنی سچا نظام، دین کہتے ہیں سسٹم، دین الملک بادشاہ کا نظام، ایک بادشاہی نظام ہوتا تھا، دین الجمہور جمہوریت کا نظام، آج ساری دنیا میں دین الجمہور ہے جس کو اختیار کیا گیا ہے، اصل میں دین الجمہور کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے بغاوت، ہم کسی آسمانی وحی کو نہیں مانتے، نظام ہم خود بنائیں گے دنیا میں اپنی مرضی کا، انسان خود اس بات کا مدعی ہے کہ میں بناؤں گا نظام، اللہ کا دیا ہوا نظام مجھے نہیں چاہیے، لیکن وہ کامل نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، دین حق، اور کیوں دیا گیا، ایسے نہیں کہ بس صرف پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو اس کی، اس کے اوپر جو ہے مقالے لکھ لو، اس پر جو ہے ڈسکشن کر لو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے اس دین کو کل نظام زندگی پر، کل نظام حیات پر، یہ رسول جو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے اور ان کی امت کے ذریعے کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم ہو کر رہے گا، یہ ہے جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اور قرآن مجید میں اس کا تین مرتبہ ذکر ہے، تو بہرحال اس نظام کو قائم کرنے کے لیے باہر کیف قتال مرحلہ جو ہے مرحلہ قتال لازمن آتا ہے، اب قرآن نے اتنی تفصیل سے غزوات کا ذکر کیا، جہاد کا حکم بار بار ہے، قتال کا حکم بار بار ہے، تو تبھی اس پر اعتراضات بھی بہت دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اصولی بات سمجھ لیجئے کہ قتال اور اس کی ضرورت پڑتی کیوں ہے، صرف دعوت اور تبلیغ سے نظام نہیں بدلا کرتا، افراد بدل جاتے ہیں، اور اللہ کے نظام کے سوا کوئی بھی نظام ہو دنیا میں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل نظام لے کر آئے جو اللہ کا نظام تھا دین اللہ، اس سے پہلے پوری دنیا میں کیا تھا، شہنشاہیت تھی، بادشاہی نظام، یا کچھ عرصے کے لیے حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، بنی اسرائیل کے دور میں بھی اللہ کا دین ایک خاص حصے میں قائم اور نافذ تھا، تورات کا نظام تھا، تورات میں بھی شریعت تھی، اللہ نے اپنا دین اور قانون اس دور میں تورات کی شکل میں عطا کیا تھا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، ہم نے ہی نازل کیا تھا تورات کو، اس میں نور اور ہدایت روشنی بھی تھی، اور اسی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے اہل کتاب کے علماء اور ان کے جو حکام تھے، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن نظام جو ہوتا ہے اس کو بدلنے کے لیے لازمن جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو قوتیں اس نظام پر قابض ہوتی ہیں وہ اس نظام کی ساری کھیر اور ملائی وہ کھا رہی ہوتی ہیں، اور عوام پس رہے ہوتے ہیں ظلم کی چکی میں، انہیں لوری دے کر سلایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ تو شہنشاہیت کا نظام رہا، شہنشاہیت کیا ہے، آج کے دور میں تو گالی سمجھی جاتی ہے جمہوریت کے مقابلے میں، لیکن طویل عرصے دنیا میں شہنشاہیت کا نظام رہا، سارے مفادات شہنشاہ کے ہیں جو پورے ہوں گے، عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی بادشاہ جو ہے وہ عادل ہوتا تھا، عوام کے حقوق کا خیال رکھتا تھا تو اسے دنیا یاد رکھتی تھی، نوشیروان عادل بادشاہ بھی تھا، عدل بھی کرتا تھا، انصاف بھی کرتا تھا، ورنہ ایک خاص طبقہ ہے ان کو برعات مل رہی ہیں، جاگیرداروں کو برعات مل رہی ہیں، ان کے ذریعے اپنی بادشاہت کا نظام قائم ہے، بقیہ عوام ان کے نہ کوئی حقوق ہے، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی سوال کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، کوئی ڈیمانڈ کرے تو اسی وقت اس کا سر کچل دیا جائے۔ انسانوں کو عدل و انصاف نہیں ملتا جب تک کہ اللہ کا نظام دنیا میں قائم نہ ہو۔ چنانچہ بادشاہت آئی، بادشاہت کے بعد اب جمہوریت آئی، اور یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ لیکن ہے کیا، اقبال نے تو خوب سمجھا تھا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر، یہ اب سرمایہ داروں کی آمریت ہے، اس پورے نظام کی ساری کھیر اور ملائی سرمایہ دار کھا رہا ہے، مزدور کو کچھ نہیں ہے اس میں، کسان کے لیے کچھ نہیں ہے، دہقان کے لیے کچھ نہیں ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، سب وہ کچھ کھائیں گے۔ چنانچہ یہ جو مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں یہ جگہ نہیں چھوڑتے، بادشاہی نظام اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا جب تک اس کا سب نہ کچلا جائے۔ کوئی بھی اور نظام جو بھی ہوگا قائم ہوگا وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، اس میں ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایک خاص طبقہ ہوتا ہے وہ اس کے فوائد حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ عوام کو بے وقوف بھی بناتا ہے۔ چنانچہ رسولوں کی دعوت میں کی سب سے بڑی مخالفت سب سے پہلے کون کیا کرتے تھے؟ سرداران قریش۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سرداران قریش نے کی، اور ہر جگہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے نا، ابھی اکثر صاحب ساتھیوں نے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ساری ڈبیٹ ہو کس کے درمیان رہی ہے، نبی کے اور وہ جو ملأ قوم ہیں، سرداران قوم ہیں، اصل مخالفت تو ان کی طرف سے ہو رہی ہے، اور وہ عوام کو برگلاتے ہیں، دیکھو یہ تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو، آبا و اجداد کی حرمت کو بٹا ڈک جائے گا۔ وہ اس طریقے سے ان کو اپنے جنگل میں جکڑتے تھے، لیکن اصل مسئلہ، اصل خطرہ انہیں اپنے نظام کی اس وجہ سے تھا کہ ہم مراعات سے محروم ہو جائیں گے، لہذا مخالفت ہوتی رہی۔ اب اس کو کچلنے کے لیے وہ انزلنا الحدید، اسی لیے یہ قرآن مجید میں آیا نا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد، ہم رسولوں کو بھی بھیجتے رہے ہیں، کتابیں بھی نازل کرتے رہے ہیں، اور میزان بھی دیتے رہے ہیں، یعنی ایک بہترین عادلانہ سسٹم میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، سب انسانوں کو انصاف ملے، عدل ملے، ان کے حقوق ملے۔ وانزلنا الحديد، لیکن جو مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں وہ تو نہیں ایسے چھوڑتے، ان کے علاج کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے، وہ ہے رکاوٹ، اور ان کی سرکوبی جب تک نہیں ہوگی، سر نہیں پھوڑا جائے گا، اس وقت تک یہ نظام جو اللہ کا عطا کردہ نظام ہے یہ قائم اور غالب نہیں ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات آپریشن ان ایویٹیبل ہو جاتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ آپریشن لازمن کرنا پڑتا ہے، تب نظام غالب ہوگا، ان کا نظام مغلوب ہوگا، اور پھر اللہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے لوہا اتارا۔ وانزلنا الحديد فيه باس شديد، اس میں بڑی جنگی قوت ہے، ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، لوہے سے بہت کچھ بنتا ہے، آپ کو معلوم ہے اسٹیل، ہماری انڈسٹری، ہر قسم کی انڈسٹری کے اندر اسٹیل اسٹیل ہے۔ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اس کی آیت میں ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ وہ جو بگڑے تگڑے لوگ ہیں، جو مراعات یافتہ طبقات ہیں، جو غلط نظام کے کسٹوڈین ہیں، ان کا سر کچلنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا میدان میں، اس کے بغیر اللہ کا دین قائم نہیں ہوتا، نظام بنایا ہوا نہیں۔ اور اسی کا جہاد و قتال کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اللہ کھل کر ظاہر کر دینا چاہتا ہے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، سچے وفادار کون ہیں۔ یہ قسم میں جب حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے وہی صحیح ثابت ہوتا ہے کہ واقعتاً کون کس کا وفادار ہے. وفاداری کا ٹیسٹ یہ ہے، امتحان یہ ہے. تو اسی لیے اب یہ قرآن مجید نے جہاد کو اور قتال کو لازم کیا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. لیکن پہلا مرحلہ، آپ مکے میں تھے، مکے میں حکم کیا تھا؟ ہاتھ بندے رکھو، ابھی قوت نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس اتنی مین پاور نہ ہو کہ آپ دوسرے کے خلاف، اس نظام کے خلاف جو ہے ریوولٹ کے لیے کھڑے ہو سکیں، اس وقت تک نہ صرف یہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کفو ایدیکم، حکم دے دیا گیا تھا ہاتھ بندے رکھو. حضرت بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مکہ کی سرزمین، سنگلاخ چٹانے، سخت شدید گرمی، پتھریلی زمین، اس پر ننگی پیٹھ لٹا کر اور اوپر بھاری بوجھ پتھر رکھ کر اور گھسیٹ رہا ہے مالک مغیرہ. ہاتھ نہیں اٹھانا. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں مشرقین نے جلتی ہوئی آگ، کوئلے اس کے جو ہیں الاؤ روشن کیا اور اس کے اوپر ننگی پیٹھ لٹا دیا اور اوپر پتھر رکھ دیا، جس سے ان کی بالآخر جان تو اللہ نے بچا لی، لیکن جو حشر ہوا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا. ہاتھ پھر بھی نہیں اٹھانا. یہ ہے اسٹریٹجی، یہ ہے طریقہ کار کہ کیسے آپ نے درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے. ایک دم جو ہے پہلے دن نبی آ کر اعلان جنگ نہیں کرتا. ہاں وہ یہ کہتا کہ یہ تمام معبودات باطل ہیں، یہ جو تم کو جنہیں تم نے معبود سمجھ رکھا ان کی کوئی حقیقت نہیں، کل اختیار کا مالک صرف اللہ ہے، اسی ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، بت پرستی چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو. دعوت دے رہے ہیں، زبان سے دے رہے ہیں، اس پر بارے پڑ رہی ہیں، آؤ برداشت کرو. جب تک اتنی قوت نہ ہو جائے کہ باطل نظام کو چیلنج کر سکیں. دیکھیے ایک بات ذہن میں آتی ہوگی، اللہ چاہے تو آنے واحد میں اپنا دین قائم اور غالب کر دے، لیکن اصل بات یہ کہ ہمارا امتحان ہے، دنیا ہے ہی دار الامتحان، بھیجا ہی امتحان کے لیے، وفاداری کا امتحان اسی میں ہے. سچے وفادار بن کر دکھاؤ، ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر آزمائش اس کو سہنے کے لیے تیار رہو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آزمائشوں کو دعوت تو نہیں دینی چاہیے، لیکن استقامت کی دعا ہر شخص کو ہر وقت کرتے رہنی چاہیے. تو وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اسی کے لیے لوہا اتارا گیا اور اسی کے لیے جنگ اور یہ قتال لازم کیا گیا. مکی دور میں تعداد کم تھی، اجازت نہیں تھی، ہاتھ بھی اٹھانا بھی نہیں ہے، ہاتھ جیل دو، برداشت کرو. پھر اگلا حکم آیا جب مدینے میں ہجرت کر گئے لوگ مسلمان، لیکن صرف ہجرت کرنے سے بات مسئلہ نہیں حل ہوا تھا، اصل بات یہ تھی کہ اوس اور خزرج جو وہاں کے مقامی دونوں قبیلے تھے ایمان لے آئے تھے. یعنی مکہ جو ہے وہ خون کا پیاسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا، اور مدینہ جو اس وقت یثرب تھا وہ استقبال کے لیے بیتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں آپ نے 13 برس دعوت دی ہے، مشکل سے 150-200 افراد ایمان لائے. وہاں آپ کے ایک غلام حضرت مصعب بن عمیر، ان کو بھیجا گیا تھا قرآن کی دعوت پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ یثرب کے کچھ لوگ آئے تھے اور حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لے آئے تھے، ان کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، 3 سال کے اندر اندر اوس اور خزرج سب کے سب مسلمان ہو گئے. چنانچہ اب حکم ہوا کہ ہجرت کر جاؤ، اور ہجرت کے لیے پھر آپ کو معلوم ہے ساری تفصیلات سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھی ہیں. دوران سفر ہجرت پھر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا جاتا رہا ہے آج تک، اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، انہیں اجازت دے دی گئی، وہ جو پہلا حکم تھا کہ ہاتھ بندے رکھو وہ اب منسوخ ہو گیا، اجازت دے دی گئی. پھر جب دو سالوں میں معاملہ اسٹیبلش ہو گیا تو سورہ بقرہ میں ہی وہ حکم آ گیا، مدینہ کے اندر ایک ریاست مستحکم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، آپ تشریف لے آئے تو پھر حکم آ گیا، کتب علیکم القتال، جنگ کرنا اب تم پر فرض کر دیا گیا ہے اے مسلمانوں. یہ ہے ترتیب، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور یہ ہے حقائق. چنانچہ غزوہ بدر بھی کیوں ہوا، غزوہ بدر پر آج زیادہ گفتگو تو ہو نہیں سکے گی، اس کی تمہید ہی رہ گئی ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے اب ہمیں پناہ گاہ مل گئی، اب یہاں آرام سے رہو اور یہیں پر اپنی مکے اسی مدینے کی فکر رکھو اور اس کے اندر اپنی آل اولاد اپنے انداز سے ان کی تربیت کرتے رہو. نہیں، وہ تو کرنا ہی تھا. آپ نے آ کر جو بڑے بڑے اقدامات کیے ان میں سے، اور بہت ہی اہم تھے اور حکمت نبوی کا شاہکار ہیں، مواخات قائم کی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی ہے، یہودیوں کو اپنے معاہدوں میں جکڑ دیا، تین قبیلے یہود کے بھی تھے مدینہ کے نواحب میں، قرب و جوار میں، اور ان کے ساتھ میثاق مدینہ، اور جس میں طے کر لیا گیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا مدینہ پر تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی اس میثاق کے اندر، اس پیکٹ کے اندر جکڑا ہے، اور بہت سے معاملات میں تو برابری کی بنیاد پر کیا، لیکن آخری بات ایک تھی اس میں کہ اگر کسی مسئلے میں کوئی جھگڑا ہو جائے گا مسلمانوں کا اور یہود کا تو آخری فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بہت حکمت کے ساتھ آپ نے یہ بھی انہیں ان معاہدوں میں جکڑ لیا تھا. یہ آپ کے اقدامات تھے جو آپ نے کیے. اور اس کے بعد پہلے چھ مہینے میں یہ تین اقدامات ہوئے، مواخات، معاہدہ، میثاق مدینہ اور مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز. پھر آپ نے جو اگلا کام شروع کیا، جو کہا گیا تھا کہ اب ہاتھ کھول دیے گئے ہیں مسلمانوں کے، اس کے تحت پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کے قافلے گزرتے تھے شام کی طرف جاتے تھے یا یمن کی طرف جاتے تھے، ان شاہراہوں پر گشتی دستے بھیجنے شروع کیے. غزوہ بدر سے پہلے سات آٹھ مہمات ہیں جن کا ذکر سیرت میں ملتا ہے. علامہ صفی الرحمان مبارک پوری کی جو کتاب بہت اوتھینٹک ہے سیرت کے پر اس دور میں جو شائع ہوئی ہے، انہوں نے آٹھ کا ذکر کیا. غزوہ بدر سے پہلے آٹھ مہمات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ دستے بھیجے ہیں، کہاں کہ جو مشرکین کے قافلے جاتے تھے ان کے رستوں پر اور ان کا تعاقب کر کے انہیں کچھ ہراسمنٹ پہنچانی، گویا ان کو یہ میسج مل رہا ہے کہ اب ہمارے جو ہیں قافلے محفوظ نہیں ہیں. اور قریش کی تو ساری جو ہے وہ معیشت اس کا دار و مدار ہی سوداگری پر تھا. چنانچہ یہ ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کیا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اس کے نتیجے میں جو ساتواں اور آخری آٹھواں جو غزوہ تھا، اس میں سے جو آٹھ ہیں ان میں سے چار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے ہیں، ان کو غزوات کہا جاتا ہے. یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور بقیہ چار جو ہیں اس میں مسلمانوں میں سے کچھ گروپ بنا کر آپ نے بھیجے، اور قریش کو ایک میسج مل گیا کہ ہمارے اب یہ قافلے محفوظ نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے. اور اسی میں یہ ہوا تھا کہ ایک دخلہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا تھا. حکم یہ نہیں تھا کہ ان کو مارو، لیکن کسی وجہ سے مٹ بھیڑ ہوئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا. وہ یا یہ اب یہ مشرکین عرب کے لیے ایک بہت بڑا کوشچن مارک بن گیا کہ نہ صرف ہمارے قافلے محفوظ نہیں رہے، ہمارے بندے اب مارے بھی جا رہے ہیں. اور آخری چیز جو غزوہ بدر کا موجب بنی تھی وہ یہ تھی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ لے کر جا رہے تھے مکہ، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مشرکین کے بہت بڑے سردار تھے، اور قافلہ کتنا بڑا تھا، اتنا سامان تھا اس میں جب جاتے ہوئے بھی جب وہ قافلہ جا رہا تھا 1000 اونٹ تھے اس قافلے کے اندر، 1000 اونٹ جس وقت جا رہا تھا اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس کا تعاقب کیا ہے، اور وہ جو ہے بڑے ہراسمنٹ ہوئی ہے ان کے اندر، اور وہ گھبرا کر بہرحال بچ کر نکل گئے، ہاتھ نہیں ڈالا گیا لیکن ہراسمنٹ کی گئی۔ اب جب وہ قافلہ واپس آ رہا ہے تو اس میں دولت کا اندازہ کیجئے، 1000 اونٹ ہیں اور جو مال تجارت ہے وہ 262 کلو وزنی سونے کے برابر تھا، صرف 40 اس کے ساتھ جو ہیں وہ محافظ تھے۔ اب وہ قافلہ آیا ہے، ابو سفیان بہرحال بہت بڑے سردار بھی تھے، بہت سمجھدار انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جاتے ہوئے بھی قافلے کا تعاقب ہوا تو واپسی پر تو لازمن ہوگا اور واپسی پر تو بہت کچھ سامان واپس آ رہا ہے۔ انہوں نے میسج کر دیا اور مکے کو پیغام دیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے، میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ ہے بنیاد غزوہ بدر کی۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اس قافلے کے تعاقب کے لیے ہی آپ نکلے تھے، جو 313 نکلے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو آج کل لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اس سیرت کی کتاب میں بھی یہی بات ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر میں بھی یہی ہے کہ پہل تو مسلمانوں کی طرف سے ہوئی تھی، اصل میں قافلے کی طرف جا رہے تھے مسلمان، 313 جو گئے ہیں تو وہ قافلہ واپس آ رہا تھا اس کی طرف گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ جو بھی چل سکتے ہو، 40 ان کے ساتھ محافظ ہیں، 313 افراد نکل کھڑے ہوئے بغیر کسی جنگی تیاری کے، 40 افراد کا کیا مقابلہ 313 سے، کسی قسم کی کوئی جنگی تیاری نہیں، صرف 2 گھوڑے تھے اس قافلے کے اندر، یہ جو 313 نکلے تھے، اس لیے کہ گئے تھے اس قافلے کی طرف، لیکن جب اور وہ رستہ بدر کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنا تھا، وہ شاہراہ جو ہے تجارتی شاہراہ وہ مقام بدر کے پاس سے گزرتی تھی، تو ابھی مقام صفرا میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان بٹوین راستے میں تھے کہ وہی کے ذریعے خبر آ گئی کہ مکے سے ایک لشکر تیار ہو کر نکل آیا ہے تمہارے مقابلے کے لیے۔ اب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مقام صفرا ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت مشاورت طلب کی، اس لیے کہ آپ جنگ کے لیے تو آپ نکلے ہی نہیں تھے، نہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں، نہتے ہی آ گئے ہیں بہت سے، صرف 2 گھوڑے ہیں، اونٹ جو ہیں وہ اتنے تھے کہ ایک آدمی جو ہے ایک اونٹ پر 3 افراد شیئر کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس میں حضرت علی اور حضرت مرثد ایک انصاری صحابی ہیں، یہ 2 آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، یوں نکلے ہیں۔ رستے میں خبر دی ہے اللہ نے کہ وہاں سے تو ایک لشکر نکل آیا 1000 کا، چنانچہ وہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، کم سے کم ان کا ترجمہ اب میں یہاں پہ کروں، وہیں سے بات ہو رہی ہے کہ اس پر اللہ تعالی نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی جیسے کہ آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، ایک فیصلہ کن مشن کے ساتھ، آپ جو نکلے تھے اور آپ تو قافلے کی طرف نکلے تھے اور لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور آپ کا جو یہاں آنا ہوا بدر کے قریب یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تھا اور اللہ ہی کا فیصلہ تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ وہ تھے کہ جو ابھی اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ یہ کس چیز کو ناپسند کر رہے تھے؟ یہ اصل میں اسی مشاورت کا حوالہ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ وہاں سے لشکر بھی چل نکلا ہے اور ساتھ ہی وہی آ گئی کہ آپ جس طرف بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، یہ 2 آپ کے پاس آپشن ہیں، یا قافلے کی طرف چلے جائیں یا لشکر کی طرف چلے جائیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو کامیابی دے گا۔ اب آپ نے مشاورت طلب کی، ساتھیوں کو ان کا جاننا تھا کتنی ہمت ہے، اور اس وقت کچھ ظاہر بات ہے کہ اس میں سے صرف 62-63 جو ہیں وہ مہاجرین تھے، بقیہ سب انصار تھے، ان میں نوجوان بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، جنگی تیاری تو تھی نہیں، تو آپ نے مشاورت کی ہے، تو جو مہاجر تھے انہوں نے تو بڑھ بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو آپ کے دل میں ہو آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، جو آپ کا حکم ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی متلاشی ہیں، دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی رائے کیا ہے، خاص طور پر آپ انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے. پھر انصار کے جو سردار تھے حضرت معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر انہوں نے اٹھ کر تقریر کی کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہ سمجھیے گا، آپ جو حکم دیں گے ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں، اور جو میثاق مدینہ ہوا تھا آپ کے ساتھ وہ رہ گئی پرانی بات، اب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، جو فیصلہ آپ کا وہی ہمارا. یہ جو مشاورت تھی اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں میں سے کچھ تو ایسے لوگ تھے کہ جن پر یہ بات بڑی گراں گزر رہی تھی کہ ہم لشکر کا مقابلہ کریں گے. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ، اور وہ آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے حق بات میں، حالانکہ اس حق بات ان پر کھل چکی تھی. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وہ چند افراد جن کی طرف سے کچھ اختلاف ہوا تھا، قرآن مجید نے ان کی خاصی کھچائی کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، یہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے بھی ہے. بدریوں کا مقام بہت اونچا ہے، اصحاب بدر، لیکن تعلیم اور تبلیغ کے لیے کسی چھوٹی سی بھی چوک پر ایک نشاندہی کر دینا وہ ایک اچھے معلم کا ایک وتیرہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اے نبی، وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے حق بات میں، گویا کہ وہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو، ان کے سامنے موت آ گئی ہو. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب یاد کیجئے کہ جب اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تو آپ کے ہاتھ لگے گا جس کا بھی آپ فیصلہ کریں گے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں، تم یہ چاہتے تھے کہ تم اس رستے کو اختیار کرو جس میں تمہیں کانٹا بھی نہ لگ چبے. یہ وہ تبصرہ اللہ کی طرف سے جب وہ آتا ہے تو سخت آتا ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالی تو چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کو ظاہر کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے احکام کے ذریعے سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، حق کا وہ ثابت کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. یہاں سے یہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے سورہ انفال میں، اور غزوہ بدر کا ذکر یہاں سے شروع ہوا، اور پوری سورت اسی کے اوپر ہے. یہ ایک پس منظر ہے، اور یہ وہ نبوی مشن کا تقاضا ہے جس کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا. ہمارا دین تو یہ ہے، اب ہم خود کوئی اور دین اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، یا اس کو کوئی اپنا نیا ایڈیشن ہم بنا کر پیش کرنے کے لیے اس وقت مصر ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن دین یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، سیرت یہ ہے، اصل حق یہ ہے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق بات کو حق کے طور پر بیان کرنا بھی ضرورت ہے اور حق کا تقاضا ہے. وقت چونکہ کم ہے، اب باقی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس غزوہ میں کیا ہوا تھا، جو تھوڑی بہت تفصیلات ہیں. ادھر 313، ادھر 1000 کا لشکر. یہاں دو اونٹ تھے، دو گھوڑے تھے، اور ان کا قریش کے پاس 100 گھوڑوں کا رسالہ تھا. دیکھیے، چونکہ جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے اس لیے گھوڑوں کی ضرورت نہیں تھی، اور جنگ تو پیش آ گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ورنہ کیا مدینہ کے اندر 2 ہی گھوڑے تھے؟ ممکن ہی نہیں ہے. جبکہ ان کے وہ 100 گھوڑوں کا رسالہ، اور جب جنگ کی بات ہوتی ہے تو سب سے اہم اس دور میں جنگ کا جو ایک گوشہ ہوتا تھا، ڈپارٹمنٹ، وہ رسالہ کہلاتا تھا، اور وہ گھڑ سوار دستہ ہے جو اٹیک کرتا. اس کے بعد پیادہ جو ہیں وہ پھر جب سے جیسے وہ اٹیک کرتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے وہ پھر سپورٹ کرتے ہوئے چلے آتے ہیں. یہ اس دور کی جنگ کا یہ خاص ٹیکنیک تھی. تو جنگ تو اصل میں اس گھوڑوں کے دستے کے بل پر لڑی جاتی تھی, اور یہاں سرے سے گھوڑے ہیں ہی نہیں, صرف دو گھوڑے, اور بہت سے مسلمان جو ہیں گویا کہ بالکل ہی خالی ہاتھ ہی چلے آئے تھے کہ 40 افراد تو ہیں وہ جن کا مقابلہ کرنا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے فتح عطا کی ہے اور اسے یوم فرقان بنا دیا. ابو جہل کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ ہم لازماً کامیاب ہوں گے اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار کریں گے کہ اس نے کہا کہ آج یوم الفرقان ہے. اس کو بھی قرآن مجید نے کوٹ کیا اسی سورہ انفال میں, یعنی حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن ہے. آج جو کامیاب ہوگا اس ثابت ہو جائے گا کہ وہی حق پہ تھا. اسے اتنا یقین تھا جسے ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں 200% کہ کامیابی ہمیں ملے گی. یہ تو نہتے مسلمان جو ہیں وہ آ گئے, ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور کچھ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ قرآن نے کہا کہ ہاں ہم نے اس کو یوم فرقان ہی بنا دیا ہے. تو بالآخر ان کے 70 ڈھیر ہوئے اور مسلمانوں میں سے کل 14 ہیں جن کو شہادت کا مقام ملا, اور اتنی کھلی اتنی واضح فتح اللہ نے عطا کی ہے. اسی میں وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب جنگ میں بہت تیزی اور شدت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک جو ہے کنکریاں اٹھا کر شاہت الوجوہ کہتے ہوئے اور دشمن کے صف کی طرف پھینکی ہیں, تو وہ ان کو بالکل آنکھیں ملتے رہ گئے اور بالکل بدحواس ہو گئے. اس کی اتنی تاثیر یہ تھی جس کو اسی سورہ انفال میں فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے نبی, جو آپ نے مٹھی بھر خاک پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ اللہ نے پھینکی تھی. تو یہ ہے وہ جو اللہ کی مدد آئی ہے, اور فرشتوں کی مدد سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور ثابت کر دیا کہ ہاں یہ یوم الفرقان ہے. یہ ہے جس کا جو حاصل ہے, اگرچہ وہ اسی صورت میں پھر مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے کا جو سبق ہے وہ اس کا اس وقت موقع نہیں ہے, وہ انشاءاللہ پھر کبھی یہ اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے مسلمانوں کی سوچ کے اندر اور جو طرز عمل ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم, سیرت کا فہم عطا فرمائے, ہمارے دلوں میں جذبہ ایمان کو موجزن فرما دے, ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے, ہمیں اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنا دے زندگی کی ہر معاملے میں. آمین یا رب العالمین. فلات حاضرہ کے حوالے سے چند باتیں. اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ رجحان کیا ہے ہمارے حکمران طبقے کا, افسوس ہوتا ہے. فلم کو صنعت کا درجہ دینے اور فنکاروں کے لیے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. نیشنل فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ کمیشن, نیشنل فلم انسٹیٹیوٹ اور اکیڈمی بنائی جائے گی. تفریحی ٹیکس پر مکمل چھوٹ, غیر ملکی فلم سازوں کو خصوصی رعایات دی جائیں گی. یہ وزیر اعظم فرما رہے ہیں. دین کے تقاضے کیا ہیں, اور یہ سب کچھ جو ہے فلم انڈسٹری جس کا حصہ ہے وہ اصل میں یہ شیطنت ہے, اور وہ شیطنت کیا ہے, عریانی اور فحاشی, حاصل اس کا یہی ہے. اور اسے صاف صاف قرآن نے بار بار کہا انما یامرکم بالسوء والفحشاء, یہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے, یہ تمہیں برائی کی طرف اور فحش کاموں کی طرف دھکیلتا ہے. لیکن ہم اسی شیطانی کاموں کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف ایک انچ بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلسل پسپائی ہے, مسلسل پسپائی, انتہا. اب اس کے جو پیکج کی تفصیلات آ رہی ہیں گویا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت حکومت کا اور اس وقت پاکستان کی بقا کا, شاید یہ مسئلہ ہے کہ فلم انڈسٹری کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے اور اس کو ہر طرح کی مراعات فراہم کی جائے. ثابت کر رہے ہیں ہم کہ ہم اللہ کے بڑے سخت عذاب کے مستحق بن چکے ہیں. مسلسل ہمارا ہر قدم یہ بات جو ہے ہمیں اس طرف دھکیل رہا ہے, کھلی بغاوت اللہ سے. بہرحال، اور اسی کے حوالے سے مزید المی آئی ہے کہ پیمرا نے خدا خدا کر کے، ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا تھا، ہمارے ساتھیوں نے بھی کیا، اور بھی لوگوں نے کیا کہ خدا کے لیے پیمرا جو ہے یہ جو ادارہ بنا ہوا ہے یہی کچھ کنٹرول کرے، انہوں نے 4 ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے کچھ پابندی لگائی اسی حوالے سے کہ اس میں اندر فحاشی اور اوریانی جو ہے وہ کچھ حد سے بڑھ گئی تھی. سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے انہیں، وہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے ان کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، وہاں سے بھی چھٹی کھلی آزادی. بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. ہمارے جو ذمہ داران ہیں، سربراہان قوم ہیں، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے.